بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رسول الله صلى الله عليه وسلم کا ارشاد ہے، صحیح روایت ہے، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے، اور اگر وہ جسم کا وہ حصہ اگر خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. اس کو اب اگر ہم ظاہری اعتبار سے دیکھیں تب بھی صحیح ہے، کہ انسان طبی لحاظ سے انسان کے دل کی حالت اگر صحیح نہیں ہے تو پورے جسم کی حالت صحیح نہیں ہے. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اس کی دوسری حالت ہے، باطنی حالت ہے، کہ انسان کا دل جو ہے وہ ایک طرح سے انسان پر حکومت کرتا ہے، حاکم ہے، بادشاہ ہے، اور حاکم اگر اچھا ہوگا تو اچھے احکامات دے گا، برا ہوگا تو برے احکامات دے گا. ہم حکام کی تاریخ میں دیکھتے ہیں، بعض حکام ایسے گزرے جن کے بارے میں مشہور ہے زمانے کے بڑے ظالم، تو انہوں نے اپنے ماتحتوں کو وہی حکم دیا، وہی کام کروایا، وجہ یہ ہے کہ ان کا مزاج ایسا تھا. یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیکھو، تمہارا ایک جس طرح ایک جسم ہے اسی طرح ایک باطن ہے، اور انسان کا قلب جو ہے وہ انسان کو یا اچھائی کا حکم دے گا یا برائی کا. جسم سے تو وہ اعضا وہ افعال وجود میں آتے ہیں جو اس کا دل اس کو حکم دیتا ہے، تو اس دل کو اچھا کر لو، وہ دل اچھا ہو گیا تو پھر وہ اچھے احکام دے گا، انسان کے لیے تمام اعمال انسان کے اچھے ہونے لگ جائیں گے. اذا صلحت صلح الجسد کلو و اذا فسدت فسد الجسد کلو. یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر فرمایا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام. بعض ایسے لوگ ہیں، دو طرح کے قلب کو بیان فرمایا، ایک نرم ایک سخت. نرم دل، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اللہ تعالیٰ نے کسی کے دل میں ایمان کا نور پیدا فرما دیا، اس کو اس پر اطمینان عطا فرما دیا، جو اسلامی احکام ہے اس پر میں مطمئن ہوں. صبح شام کی دعاؤں میں ہمیں تاکید کی کہ یہ دعا پڑھ لو، بڑی فضیلت ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا یا نبیا ورسولا. اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر میں دل سے راضی ہوں، ہم مانتے ہیں، اسی وہی عبادت کر رہے ہیں، لیکن زبان سے بھی ادا کرو، بار بار پڑھتے رہو، صبح شام تین تین مرتبہ پڑھو تاکہ دل اس پر پوری طرح مطمئن ہو. ہر مرتبہ انسان پڑھے گا اس دھیان سے پڑھے کہ رضیت باللہ ربن، اللہ کے رب ہونے پر میں راضی ہوں، وبالاسلام دیناً، دین اسلام کے، اسلام کے دین ہونے کے لحاظ سے اس کے ہر حکم کو، کسی بات پہ مجھے نہیں کہ ایسا کیوں ہے اور ایسا کیوں ہے، ہر چیز کو میں قبول کرنے کے لیے دل سے تیار ہوں، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر میں پوری طرح راضی ہوں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کے جو تقاضے ہیں، محبت ہے، جو بھی تعظیم وغیرہ، ہر چیز کو مکمل طور پر تیار ہوں. آپ کی کسی بات پر مجھے اعتراض، کوئی اشکال نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. شرح صدر، اطمینان ہے، اور اسلام کے حق ہونے پر یقین ہے، کوئی اس کے بارے میں تردد پیدا کرنا چاہے، نہیں نہیں کوئی تردد نہیں، الحمدللہ، یہ شرح صدر ہے. پھر جتنا انسان اعمال کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتا ہے، قوی کرتا ہے، یہ اور زیادہ گویا اس میں اطمینان کی علامتیں نظر آ رہی ہیں. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی. ایک نور ہوتا ہے، ایک نور ہوتا ہے جو نظر تو نہیں آتا لیکن اس کی علامات نظر آتی ہیں، اعمال صالحہ کے ذریعے سے اس کی علامات نظر آتی ہیں، اس کے اسلام کے احکام پر یقین کے لحاظ سے علامات نظر آتی ہیں، اور کبھی اس نورانیت میں کچھ ظلمت شامل ہو گئی، نورانیت میں کمی آ گئی، اسلام میں ایسا حکم کیوں ہے، یہ کیوں ہے، اس طرح کیوں ہے، اشکالات، اعتراضات، اور یہی چیز ہے جو آہستہ آہستہ انسان کو غلط راستے پر لے جاتی ہے اور کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، تو یہ ایک اہم چیز ہے، شرح صدر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرح صدر کا کیا مقام ہوگا؟ علم نشرح لک صدرک، میں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا گیا، لیکن عام مسلمان کے لیے بھی شرح صدر ایک ضروری چیز ہے۔ شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، اس کے مقابل جماعت کون سی ہے؟ فویل للقاسیت قلوبہم من ذکر اللہ، اور بعض وہ ہیں کہ جن کا دل بالکل سخت ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اس کی علامات، اس کا تذکرہ کیا گیا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، تمہارے دل سخت و گئے، اور کیسے ہو گئے؟ فہی کالحجارت یا اشد قسوہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے دل ایسے ہو گئے، جس کو اردو میں کہ پتھر دل، دل اتنے سخت ہو گئے کہ جیسے پتھر ہوں بلکہ اس سے زیادہ سخت ہو گئے، پتھر سے زیادہ سخت۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے آگے سمجھایا، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ إِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تین قسم کے پتھر ہیں۔ پتھروں میں ایک قسم وہ ہے جس میں سے چشمے پھوٹتے ہیں، نہریں نکلتی ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو اتنے نرم پتھروں میں اللہ تعالیٰ نے وہ نرمی کی صفت رکھی کہ اس سے چشمے پھوٹنے لگتے ہیں۔ بعض وہ ہوتے ہیں جس سے اتنا زیادہ تو نہیں لیکن کچھ پانی نکلتا ہے، شقق و فیخرج من الماء، کچھ پانی نکل جاتا ہے، بہرحال اثر قبول کرتے ہیں وہ، اور ان کے اثر قبول کرنے کا نتیجہ نظر آتا ہے، اس کے آثار نظر آتے ہیں، اور اس سے دوسروں کو نفع بھی ہوتا ہے کہ پانی نکلا ہے، شقق منہ الانہار ان منہا لما شقق و فیخرج من الماء، بہرحال کسی سے زیادہ پانی، کسی سے کم، لیکن اس کے منافع عام ہوتے ہیں۔ انسانوں میں بھی بعض وہ ہوتے ہیں جن کے دل نرم ہوتے ہیں، دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمدردی، خیرخواہی کا معاملہ کرتے ہیں، اپنا بھی فائدہ، دوسروں کا بھی فائدہ۔ لیکن اور تیسری قسم پتھروں کی جو اثر قبول کرتے ہیں، فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بعض پتھر وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی خشیت کی وجہ سے اوپر سے نیچے گر جاتے ہیں۔ ہم تو اس کو ظاہر کے لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ پہاڑ سے اچھا ہوا چلی تھی اس لیے گر گیا، یا موسم خراب ہوا تھا، یا کچھ حرکت ہوئی ہوگی، کچھ ہوا ہوگا، یہ گر گیا، ہو سکتا ہے ویسے بھی گرتے ہوں، یہ یقینا نہیں کہ ہر پتھر جب بھی گرتا ہے اس کو اسی طرح سمجھا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ بعض پتھر اوپر سے بلندی سے خود بخود نیچے گر جاتے ہیں، وہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے گرتے ہیں۔ تو پتھروں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تین قسم کے پتھر ہیں، اس کے گرنے کا کسی کو فائدہ تو نہیں ہوا، لیکن اس کے اللہ تعالیٰ کی خشیت کا اور گویا کہ اس کے نرمی کا اثر تو نظر آیا، یہ مقصد ہے بتانا۔ انسانوں میں بھی اگر ان تین میں سے کوئی قسم ہے کہ اچھا کسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا دل نرم رکھا ہے کہ وہ دوسروں کی ہر پریشانی سے پریشان ہوتا ہے، دوسروں کی خیر خواہی چاہتا ہے، لوگوں کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت دیکھیں تو اس کی پوری مثال لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ۔ رمضان کا مہینہ فرماتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا انتہا کو ہوتی تھی، اور اتنی زیادہ سخاوت کہ جیسے ہوا چلتی ہے، کبھی گرم ملکوں میں جب بارش ہونے لگتی ہے تو ہوا چلتی ہے اور ہوا بادلوں کو لاتی ہے، اور وہ ہوا جو ہوتی ہے وہ ذرا تیز چلتی ہے، عام ہواؤں کے مقابلے میں ذرا تیز چلتی ہے، تو اس قسم کی چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہر ایک کو پہنچتی تھی۔ اب وہ کیا سخاوت تھی، کیا وہ چیزیں محسوس کرتے تھے؟ ضروری نہیں ہے کہ اس کا تعلق صرف پیسوں سے ہو، ہر چیز، ہر لحاظ سے سخاوت، ہر لحاظ سے سخاوت۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو صحابہ فرماتے ہیں، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اضاء له کل شیء، ہر چیز منور ہو گئی تھی، وہ نظر آیا تھا کہ چیزوں میں نورانیت ہے، نورانیت نظر آتی ہے، کچھ ہوا ہے کہ کوئی اچھا کون آ گیا مدینہ منورہ میں، اور کیوں نہ ہوتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے ابھی قریب کے حضرات میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ حرم میں داخل ہوئے، طواف کیا، وہاں پر ایک بزرگ صاحب کش بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے پاس حضرت مولانا ظفر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا میاں ظفر صاحب سے، میاں ظفر یہ حرم میں کون آ گیا، کیا ہوا، اتنی نورانیت کیوں آ گئی ہے؟ اپنا پڑھ رہے تھے، پڑھتے رہے، اور اتنے میں خیر پتہ نہیں چلا، حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ طواف سے فارغ ہوئے، اس طرف گزرے، ان سے ملاقات کی، او اچھا آپ آ گئے ہیں، تبھی تو میں سوچ رہا تھا کہ حرم میں ایسا کون آ گیا کہ اس میں اتنی نورانیت بڑھ گئی ہے۔ تو جب یہ قریب کے حضرات کا یہ حال تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانیت کا کیا حال ہوگا کہ ہر ایک کو نظر آتا تھا؟ فرماتے ہیں کہ اضاء له کل شیء، مدینہ منورہ ہو گیا، اسی کو مدینہ منورہ کہتے ہیں کہ مدینہ منور ہو گیا، روشن ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، فرماتے ہیں ابھی تو ہم نے ہاتھ بھی نہیں جھاڑے تھے، ابھی تو ہم دفن ہی میں مصروف تھے، مٹی ہاتھوں پر لگ رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا، گویا وہاں دنیا میں نہ ہونے کا ایک اثر ہم قلوب میں محسوس کرنے لگے کہ نہیں، ہمارے دلوں کی حالت کچھ بدلنے لگی ہے، وہ نورانیت وہ محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ تو اب بعضوں کا حال یہ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا حال یہ تھا کہ آپ کی رحمت سے، آپ کی سخاوت سے ہر ایک کو عام فائدہ پہنچتا تھا، جتنا ہو سکے لوگوں کو فائدہ پہنچا، وہ قریب کے ہوں، دور کے ہوں، دعاؤں کے ذریعے سے، کسی ذریعے سے، مختلف طریقے ہوں فائدہ پہنچانے کے، جس کا پہلے بھی تذکرہ ہوا کہ ہم کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ دعاؤں کے ذریعے سے پوری امت کو فائدہ پہنچا دیں، کچھ پڑھ کر ثواب پہنچا کر امت کو فائدہ پہنچا دیں، اس سنت پر عمل کرنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے لحاظ سے ہم ایک خاندان ہیں، ایک گویا ایک ہی جگہ پر جڑتے ہیں، ایک ہی خاندان ہے ہمارا، ایک ہی ہمارے روحانی والد ہیں، وہیں پر سلسلہ جڑتا ہے، اچھا ٹھیک ہے ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعاؤں کے ذریعے سے، اصال ثواب کے ذریعے سے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائیں، یہ ایک سخاوت کا ایک یہ بھی جز ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ بعضوں کو اللہ تعالیٰ وہ دلی کیفیت کہ جیسے پتھروں کے بارے میں فرمایا کہ اس سے یتفجر منہ الانہار، کہ اس سے نہریں جاری ہوتی ہیں، لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، بہت سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے۔ بعض وہ ہوتے ہیں جن سے بہت کم فائدہ ہے، بہت کم، تھوڑا سا بس، کچھ پانی نکل گیا، بعض لوگوں کو فائدہ پہنچ گیا، اور کچھ نہیں تو کم از کم اپنی حد تک تو وہ اپنی حالت کو درست رکھتے ہیں کہ ان سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچے، اور اپنی حالت یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، وہ جب اچھی بات ان کو کہی جائے تو اس کا اثر قبول کرتے ہیں۔ یہ پتھروں کی تین قسمیں بیان کی قرآن میں، وہی دلوں کے سخت و نرم ہونے کی مثال میں اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہ تو حال ہے، اب سوال یہ ہے کہ اس کی کوئی علامات بھی ہیں، دل کے سخت ہونے کی کوئی علامات بھی ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ علامات تو ہیں، لیکن علامت اور دلیل میں فرق ہوتا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان علامتوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے، وہ علامتیں پریشان ہونے کے لیے نہیں ہیں، ہاں کم از کم تھوڑا سا انسان اپنے لیے کوشش مزید کر لے کہ وہ علامتیں بھی صحیح ہو جائیں۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں، انہوں نے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ مجھے رونا نہیں آتا، دعا مانگتا ہوں رونا نہیں آتا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بعضوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، ان کا انداز تھا، مزاح کے انداز میں جواب بھی دے دیتے تھے، اللہ تعالیٰ بعضوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو، یہ رونا نہ آنے پر جو ندامت اور افسوس ہے بھی کوئی کم بات نہیں ہے۔ یہ جو انسان کے دل میں سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اچھا دوسرے لوگ دعا مانگتے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں اللہ کے سامنے، اور میں مانگ رہا ہوں یا اللہ، میرے تو وہ احساس ہی نظر نہیں آتا میرے اندر، یہ ندامت کا ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی قیمتی چیز ہے۔ تو علامت ہے اپنی جگہ، بعضوں کا دل ایسا ہوتا ہے کہ جلدی ان کو رونا آ جاتا ہے، بعضوں کو جلدی نہیں آتا، لیکن یہ علامت ہے کہ دل نرم ہے۔ لیکن اگر کسی کو رونا نہیں آتا لیکن اس کو یہ احساس اور ندامت ہے، تو یہ بھی دل کے نرم ہونے کی ایک علامت ہے۔ احساس تو ہے، یہ ندامت تو ہے، تو ہمارے لیے کم از کم یعنی یہ بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ انسان اس میں کبھی کبھی اس کو سمجھنے میں غلطی کر سکتا ہے۔ بعضوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ تنہائی میں ہیں تو ہاں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، لیکن مجمع کے سامنے ضبط کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو قابو کر لیتے ہیں۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ملتا ہے کہ وہ دوپہر کو تلاوت میں مصروف رہا کرتے تھے، سیاہ ستہ، بخاری شریف وغیرہ، پوری سیاہ ستہ تنہا پڑھایا کرتے تھے، ایک کتاب ختم کی، پھر دوسری، پھر تیسری، ترتیب سے پڑھایا کرتے تھے۔ ظہر کے بعد کے وقت ان کی تلاوت کا وقت ہوا کرتا تھا، تنہائی میں، اس میں کوئی پاس نہ ہو، پھر تنہائی میں ان کی تلاوت ہوا کرتی تھی۔ خادم خاص حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے والد، ان کا آنے جانے کا سلسلہ تو رہتا تھا، اور کوئی نہیں۔ تو جب حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ محسوس فرماتے ابھی کوئی نہیں ہے تو حالت کچھ اور ہوتی تھی، اور جب کوئی پاس آ جاتا تو حالت ضبط فرما لیتے تھے، اپنے آپ کو کنٹرول فرما لے قابو کر لیتے تھے۔ ایک خادم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ اچھا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، چلو میں بھی ذرا قریب جا کر، تھوڑا سا قریب جا کر بیٹھ جاؤں۔ میں قریب بیٹھا، حضرت مولانا یحیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر اس وقت موجود نہیں تھے، کسی کام کے لیے وہ تشریف لے گئے تھے، اب وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے جو حالت دیکھی کہ وہ پڑھ رہے ہیں اور بہت عجیب انداز سے روتے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نمازوں میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ صحابی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ولجوفہ عزیز کعزیز المرجل، کہ آپ کے سینے سے جیسے ہانڈی پک رہی ہوتی ہے، اس کی آواز، اس قسم کی آواز آ رہی تھی۔ تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ خادم فرماتے ہیں کہ میں وہاں گیا تو حضرت گنگوئی خوب رو رہے تھے، سارو قطار رو رہے ہیں، تلاوت قرآن کی تلاوت اور روتے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ حضرت گنگوئی کو اس کا علم نہیں ہے کہ میں یہاں پر موجود ہوں، اب اگر میں اٹھتا ہوں اور حرکت کا احساس ہو گیا کہیں یہ کہیں خیانت ان کو، کہیں وہ پریشانی نہ ہو کہ اچھا میری وجہ سے ان میں خلل نہ آ جائے، اب میں اٹھتا ہوں تو بھی مشکل، بیٹھا رہوں تو کہیں خیانت میں داخل نہ ہو جائے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کوئی یہاں نہیں ہے۔ میں انتظار کر رہا ہوں کہ حضرت کے خادم خاص حضرت مولا یحیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ آ جائیں تو اچھا میں مجھے پھر اچھا ٹھیک ہے، کم از کم وہ پاس موجود ہیں تو کم از کم میں اس میں اس پریشانی سے نکل جاؤں۔ تھوڑی دیر فرماتے ہیں میں پریشان رہا، اتنے میں تھوڑی دیر میں حضرت مولا یحیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آ گئے، پھر میں ان سے اجازت لی اور میں وہاں سے نکل گیا۔ تو یہ بہرحال یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے کسی کی حالت دیکھ کر ہم کسی کے بارے میں رائے قائم نہیں کر سکتے، ہاں اپنے بارے میں کم از کم یہ ہے کہ دل کا اثر قبول کرنا، انسان کسی بات کا اثر قبول کرتا ہے، اس کا سب سے بڑی علامت تو یہ ہے، سب سے بڑی علامت تو یہ ہے کہ انسان اچھے کاموں میں لگ جائے، بری کاموں سے دور ہٹ جائے۔ ظاہر ہے اثر قبول کرنے کا سب سے بڑا، سب سے بڑی چیز تو یہی ہے کہ انسان نے کوئی اچھی بات سنی ہے، چاہے دل اس کو پوری طرح، اس کو دل میں اس کا اثر ہے، رونے کی حالت ہے نہیں، لیکن عمل کر لیا، اصل چیز عمل ہے، جس کو اختیاری چیز کہا جا سکتا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان نے جو بات سنی ہے، جو بات اس کو اس تک پہنچی ہے، جو حق بات ہے اس کو قبول کرے، عمل کرے، وہ تو بنیادی بات ہے۔ لیکن اب وہ ایسی بات ہے جس میں کسی کے ساتھ ہمدردی کا کوئی معاملہ، کسی کے ساتھ کسی کے کوئی پریشانی کا معاملہ، کوئی بعض ایسے واقعات، ہاں ٹھیک ہے اس کے اثرات انسان کے دل پہ ہوتے ہیں تو زبان پر اس کے آنکھوں سے اس کے آثار نظر آتے ہیں، تو ٹھیک ہے یہ بھی ایک اچھی علامت ہے، لیکن یہ کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ علامت اچھی ہے کہ آنکھوں سے آنسو کا جاری ہونا یہ ایک اچھی علامت ہے۔ دوسروں کی تکلیف دیکھ کر انسان کو تکلیف محسوس ہونا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص حالت ہوا کرتی تھی کہ دوسروں کی تکلیف سے خود تکلیف محسوس فرماتے تھے، اور عام صحابہ کو بھی یہ تعلیم دی تھی کہ دیکھو المؤمنون کرجل واحد، مسلمانوں کا حال ایسا ہونا چاہیے کہ وہ سب ایک شخص کی طرح ہوں، ایک شخص کے انسان کے جسم میں ایک جگہ تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح ایک شخص کو تکلیف ہو سب تکلیف محسوس کریں، یہ احساسات ہونے چاہیے۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا، دوپہر کا وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت کوئی ملاقات کرنے نہ آتا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے ملاقات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آرام فرماتے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ اپنے اپنے حجرے میں ہوا کرتے تھے، بھوک کی شدت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، باہر تشریف لائے اس وقت کوئی ملنے والا تو ہوتا نہیں تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے، دل کا تعلق ہوتا ہے، قلب کا ایک تعلق ہوتا ہے کہ نہیں نہیں کوئی وجہ ہے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر ہوں گے، بس دل میں خیال ہو رہا ہے، حالانکہ وہ وقت ملاقات کا نہیں، راوی فرماتے ہیں وہ وقت ملاقات کا نہیں ہے، اس وقت کوئی آپ سے ملا نہیں کرتا تھا، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے ابو بکر اس وقت باہر، اس وقت یہاں؟ اب اصل تو بھوک تھی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر بتاتے ہیں صرف بھوک کی وجہ سے باہر آیا ہوں تو میری تکلیف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھ جائے گی، میری تکلیف کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھ جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ویسے بھی وہ اپنی پریشانیاں بھول جایا کرتے تھے، فرمایا رسول اللہ آپ کی زیارت ہو گئی بس یہی بڑی بات ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی تکلیف اپنے لیے اپنی تکلیف سے زیادہ محسوس فرماتے تھے، اظہار بھی نہیں فرماتے تھے، صحابہ نے بھوک کی شکایت کیا رسول اللہ بھوک کی شدت ہے، کھانے کی قلت ہے، تو اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا کہ دیکھیے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے ہم نے، بھوک کی شدت میں اتنی زیادہ شدت بھوک کی جب ہوتی تھی تو پیٹ پر پتھر باندھ دیا کرتے تھے، اس زمانے کا ایک عام طریقہ ہوتا تھا، ہم تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنے عیش و آرام میں رکھا ہے کہ ہم اس کے قریب بھی کہیں نہیں پہنچے کہ ہمیں کبھی. اللہ تعالیٰ نے بہت عافیتوں میں رکھا ہوا ہے. اور تو وہاں پر یہ عام چیز تھی کہ بھوک کی شدت ہے, بہت زیادہ بھوک ہے, تو اگر پیٹ زیادہ خالی رہا اور بھوک کی شدت ہوئی تو ایک تو یہ کہ تکلیف محسوس ہوتی ہے, کبھی ہوتا ہے انسان پیٹ پر ہاتھ رکھ لیتا ہے تو ذرا سکون مل جاتا ہے, تو پتھر باندھنے سے ذرا سا سکون مل جاتا تھا, یہ بھوک کی شدت میں پتھر باندھنے سے سکون مل جاتا تھا. ہمارے لیے تو ایک اور تکلیف کی چیز ہو جائے گی کہ پتھر باندھا ہوا اس کو اٹھا کر پھرنا ہے. ہم چونکہ اتنے اللہ تعالیٰ نے اتنی عافیتوں میں رکھا ہے تو ہم تو ان چیزوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے. تو بہرحال پتھر باندھنے سے ان کو ذرا راحت ہو جاتی تھی, ایک تو یہ کہ اس لیے کہ ہاتھ سے اب دبانا نہیں پڑ رہا لیکن پتھر رکھا ہوا ہے, اور پھر یہ بھی ہے کہ کبھی کمر جھک جاتی تھی, بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ خالی ہے تو آگے کی طرف کمر جھک جاتی تھی, تو اس کے لیے بھی اس طرح پتھر باندھ دیتے تھے کہ اچھا ذرا کمر سیدھی رہے اور جھک نہ جائے. اب صحابہ نے دکھایا کہ یا رسول اللہ دیکھیے اتنی شدت ہے کہ ہم نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میری چادر دیکھو, دو پتھر باندھے ہوئے تھے. اپنی چادر ہٹائی, فرمایا دیکھو دو پتھر باندھے ہوئے ہیں. تو دوسروں کی تکلیف محسوس کرنا لیکن اپنی تکلیف دوسروں کے سامنے ظاہر بھی نہیں ہونے دی, یہ عجیب ہی اس وقت کی جو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ بات دیکھیں تو بڑی عجیب ملتی ہے کہ یعنی دوسروں کی تکلیف اپنے لیے گویا کہ اپنی تکلیف پہنچی ہے. یہی عیادت مریض کا جو اہتمام فرماتے, کوئی بیمار ہے اچھا اچھا چلو ان کی عیادت کرتے ہیں, ان کے یہاں جا کر دیکھتے ہیں, تسلی دیتے ہیں ان کو. مسلمان ہو غیر مسلم ہو عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے, کسی سے کوئی تعلق رہا ہے, کسی نے کوئی کبھی کوئی مدد کر دی ہے, اچھا نہیں ٹھیک ہے ان کی عیادت کے لیے چلے جاتے ہیں. واقعہ آیا تھا, غیر مسلم تھا تو بیمار ہوا, بچہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی خدمت کر لیا کرتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ بیمار ہے, تشریف لے گئے عیادت کے لیے, پتہ چلا کہ یہ تو آخری لمحات ہیں اس کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کی, اس نے اپنے والد کو دیکھا, والد یہودی, کہا کہ ہاں اطیع ابو القاسم, بات مان لو ان کی, وہ بھی جانتے تھے کہ یہ صحیح ہیں, بات مان لو. بچے نے کلمہ پڑھ لیا, اس کے بعد روح نکل گئی. تو غیر مسلموں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے کوئی تعلق کسی اس طرح کا رہتا, عبداللہ بن ابی کا واقعہ کتنا مشہور ہے, کتنی تکلیفیں پہنچائیں اور تکلیفیں پہنچاتے پہنچاتے گویا یعنی اخیری لمحات تک وہ تکلیف پہنچاتا رہا, لیکن اخیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس کے ساتھ وہی ہمدردی, وہی خیر خواہی, اور اخیر میں اچھا نہیں میرا کرتا بھی اتار کر دے دو کفن کے لیے, اس کو کرتا بھی دے دو, کتنا بابرکت, اپنا کرتا استعمال کیا ہوا, استعمال کیا ہوا کرتا, اچھا یہ دے دو کفن کے لیے, اس کو کفن میں رکھنے کے لیے, اچھا نماز جنازہ, میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا. یہ تمام یہ وہ چیزیں تھیں جس کو کہا جائے کہ جب تک اچھا اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا اب تک تو ٹھیک ہے میں نماز جنازہ بھی پڑھوں گا, استغفار سے منع نہیں فرمایا میں استغفار بھی کروں گا, اس کے بعد پھر منع آ گیا ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری, آئندہ کسی منافق کی, آپ کو تو پتہ ہے منافق کون ہے, آپ آئندہ منافق کی نماز جنازہ پڑھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. منع کیا, اچھا ٹھیک ہے اب امانات آ گئی. یہ شفقت تھی, لوگوں کے ساتھ ہمدردی تھی. احد کا واقعہ مشہور ہے کہ اب صحابہ چاہ رہے تھے کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا فرما دیں تو اچھا ان کو شکست ہو جائے گی, ہماری فتح ہو جائے گی, یہی تو چاہیے تھا, لیکن نہیں, زخمی ہوئے, سب کچھ ہوا, تکلیفیں برداشت کیں, لیکن نہیں, بد دعا اب زخمی ہے, خون نکل رہا ہے, یا رسول اللہ کوئی دعا, اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون, اے اللہ میری قوم کی مغفرت کر دے, یہ جانتے نہیں ہیں, اگر یہ جانتے تو میرے ساتھ یہ معاملہ نہ کرتے, یہ جانتے نہیں ہیں. یہی رحمت اور شفقت کا معاملہ ہمیشہ نظر آتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مواقع اور مشکل مواقع پر, جہاں تکلیف کے مواقع آتے تھے دوسروں کی طرف سے, وہاں تو یہ مناظر اور زیادہ نظر آتے تھے, ہمدردی کا جذبہ گویا اور بڑھ جاتا تھا. جیسے ہم کسی کو دیکھیں کہ وہ گند میں ہے تو, یا اس کے کپڑے بچہ ہے, کیچڑ میں کھیل رہا تھا, گندا ہو گیا, تو بعضوں کے مزاج ہوتا ہے اس سے نفرت کرنے لگے, بعضوں کو نہیں نہیں ہمدردی, نہیں نہیں بیچارہ دیکھو گندا ہے, اس کو اٹھا کر دھلا دیں گے, صاف کر لیں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا مزاج تھا. کسی کو اگر برائی میں دیکھا تو اور زیادہ شفقت کا جذبہ ابھرتا تھا اور ہمدردی کا جذبہ ابھرتا تھا. بہرحال بات موضوع کہیں اور نہ چلا جائے, تو یہ دلوں کی نرمی کی ایک علامت کہ دوسروں کی تکلیف انسان اپنے لیے تکلیف محسوس کرے, کوئی اثر کی کوئی ایسی بات ہو انسان اس کا اثر قبول کرے تو اس پر آنکھوں پر اس کے آثار نظر آئیں, لیکن یہ علامات ہیں, یہ کوئی دلیل نہیں. اصل چیز کیا ہے کہ جو شریعت کا تقاضا ہے اس کے مطابق عمل کرنا بنیادی چیز ہے. جو بات ہم نے پڑھی سنی کسی جگہ, ہمیں شریعت کی کوئی بات سمجھ میں آئی, یہ فضیلت کی چیز, یہ عمل کی چیز, انسان عمل کے لیے آگے بڑھ جائے, اس کا مطلب ہے دل نے اصل قبول کیا ہے, دل نے اثر قبول کیا. اگر دل اثر قبول نہ کرتا تو عمل نہ ہوتا. عمل کا جذبہ پیدا ہونا یہ بنیادی چیز ہے, یہ اصل دیکھنے کی چیز ہے. چونکہ جو چیزیں غیر اختیاری ہیں ان کے بارے میں ان کے پیچھے پڑنا یہ انسان کو خود اپنے آپ کو انسان پریشان کرتا ہے اس کی وجہ سے. تو وہ غیر اختیاری چیز ہے. کسی کا اثر زیادہ محسوس ہوتا ہے, کسی کو اثر کم محسوس ہوتا ہے. کم زیادہ محسوس ہونا چونکہ یہ غیر اختیاری چیز ہے, ہم جس کے مکلف ہیں وہ یہ کہ عملی زندگی میں ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی ہے. ہم نے پہلے بھی دین پر عمل کر رہے تھے, اچھا گناہوں میں مبتلا ہو جاتے تھے, اب ہم نے سن لیا کہ اس گناہ پر یہ وعید ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر یہ ناراضگی ہے, اچھا ٹھیک ہے اب یہ کام نہیں کرنا. اظہار نیچے لٹکانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ من جر اظہار رہو خیالا لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ, اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت نہیں فرمائیں گے. بس یہ اگر ہم اس اثر کو ہم قبول کر لیں کہ آئندہ ہمارے اظہار نیچے نہ لٹکے, اس کا مطلب ہے دل نے اثر قبول کیا ہے. تو بنیادی چیز اثر ہونے نہ ہونے کی ہمارے عمل سے نظر آئے گی. خود بخود جو غیر اختیاری اثرات ہیں وہ نہیں, بلکہ ہمارے عمل سے نظر آئے گی کہ ہمارے دل نے اس اثر کو قبول کیا تو عمل کرنا شروع کر دیں گے ہم. اثر قبول نہیں کیا تو عمل نہیں ہوگا. یہ بہرحال یہ اصل چیز یہ ہے, عمل ہوا یا نہیں ہوا, جو باتیں سنی اس پر عمل کیا یا نہیں کیا, یہ بنیادی چیز ہے. پھر سوال یہ ہے کہ اچھا یہ دل کبھی کبھی جو اثر نہیں قبول کرتے, ہم نصیحتیں سنتے ہیں, باتیں پڑھتے ہیں, عمل کا جذبہ ہی پیدا نہیں ہوتا, بار بار پڑھتے ہیں بار بار اس کا اثر نہیں ہوتا, اس کی کیا وجہ ہے, اور یعنی یہ دل کی سختی کیوں ہوتی ہے, اس کے اسباب کیا ہیں جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. بنیادی سبب اس کا معصیت اور گناہ ہے. معصیت اور گناہ ہے. گناہ اور معصیت ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کے دل میں پھر اچھی بات اثر نہیں کرتی. وہ اثر نہ کرنے سے مراد وہی مانا لیں گے ہم کہ اثر نہیں کرتی, یعنی اب عمل کا جذبہ ہی پیدا نہیں ہو رہا, عمل نہیں کر رہا. بہت سے فضیلتیں ہم نے پڑھی سنی لیکن ٹھیک ہے, یعنی ہمیں کوئی ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا اس کی وجہ سے. تو اس کا مطلب ہے کہ دل اثر قبول نہیں کر رہا. اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے دل اثر قبول نہیں کر رہا. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے, سیاہ داغ لگ جاتا ہے. پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو صاف ہو جاتا ہے, دل منور ہو جاتا ہے, پھر پہلے کی حالت پر آ گیا. لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا, دوسرا گناہ کرتا ہے تو ایک اور داغ لگ جاتا ہے, اور گناہ کرتے 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 پھر کیا ہوتا ہے کہ پورا دل اس کا گویا کہ یعنی اندھیروں میں اور ظلمت میں چلا جاتا ہے, پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اب گویا کہ اس پر پردہ حائل ہو گیا, اب اچھی بات اثر نہیں کرتی. اب وہ اچھی بات سنتا بھی ہے تو ٹھیک ہے سن لیا تھوڑی دیر کے لیے, جب بیٹھے تھے شاید ہو سکتا ہے اس وقت کچھ اثر بھی ہوا, لیکن عملی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا, اس کو کوئی تبدیلی نہیں آئی. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ ہے جس کے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہ ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, دلوں پر زنگ اور میل لگ چکا ہے اعمال کا, وہ برے اعمال کا, گناہ اور معصیت. تو بڑی چیز جس کی وجہ سے دل اثر قبول نہیں کرتے, وہ اس کی وجہ ہوتی ہے انسان گناہ اور معصیت, اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے. دوسری اہم چیز جو انسان کے دل کو دل کا اثر یعنی دل کے تأثر ختم کر دیتی ہے وہ انسان کی غذا ہے. غذا اگر حرام ہے, غذا میں اگر کوئی برائی آ گئی, اس میں دو شکلیں ہیں حرام, غذا کے حرام اور برا ہونے کی دو شکلیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو چیز کھائیے وہ بذات خود ہی وہ حلال نہیں ہے, ذبیحہ ہونے نہ ہونے کے جو مسائل آتے ہیں, تو ایک تو یہ کہ وہ خود حلال نہیں ہے. دوسرا ہے کہ جن پیسوں سے خریدا گیا ہے وہ پیسے وہ صحیح نہیں تھے. غذا کا حرام ہونا چاہے وہ براہ راست وہ خود حرام چیز ہے, یا یہ کہ جن پیسوں سے لیا گیا وہ پیسے حلال کے نہیں تھے. واقعات میں کہیں ہم بہرحال ہمارے استاد حضرت مولانا امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ, استاد کہنے میں مجھے فخر محسوس ہوتا ہے, بڑے اونچے مقام کے انسان تھے, میں نے تو کچھ عرصہ ان سے پڑھا ہے. وہ اپنے ابتدائی دور کا واقعہ بتاتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ تو یعنی یونیورسٹی وغیرہ میں ہوا کرتے تھے, تو رسالہ نکلتا تھا. اس زمانے میں بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ, ان کا رسالہ نکلا کرتا تھا. تو اور حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے عجیب عجیب حالات ان کے بھی ملتے ہیں, یعنی جو عام یعنی بعضوں کو اللہ تعالیٰ کوئی خاص چیز دیتے ہیں, بعضوں کو کچھ اور چیز دیتے ہیں, تو ہر ایک کے ہر پھول کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. تو ان کی ایک عجیب کوئی عجیب اپنی شان تھی. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ نکلا, اس میں انہوں نے کوئی مضمون لکھا تھا کہ یعنی جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ بھی لکھا تھا کہ وہ صحیح غلط کو بھی دیکھ کر پہچان لیتے ہیں اور حلال حرام کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں، اس قسم کی بات انہوں نے لکھی تھی۔ یہ کوئی یعنی کہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے اور ہر شخص اس کو ظاہر بھی کرے، انہوں نے یہ لکھا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، دیکھ کر کیسے پہچان لے حلال حرام۔ حضرت لاہوری کے حالات میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ روٹی دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ نمازی نے پکائی ہے غیر نمازی نے پکائی ہے، یہاں تک پہچان لیتے تھے۔ عجیب حالات ان کے لکھے ہوئے ہیں، بڑا اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو چیز دی تھی، لیکن بہرحال یہ بعضوں میں اس کا ظہور ہوتا ہے، بعضوں کا ظہور بھی نہیں ہوتا ہے، بعضوں میں اخفا زیادہ ہوتا ہے۔ تو خیر ان کے واقعات بڑے عجیب، کسی جگہ بیان کرنے تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں نے کھانا بھی پیش کیا، نہیں اپنے ساتھ لے کچھ لے گئے تھے، چنے وغیرہ اس طرح کی چیزیں ساتھ رکھتے تھے، اسی پر گزارا کرتے تھے۔ ایک نوجوان کہتے ہیں کہ میں نے جاتے ہوئے جب وہ ٹرین پہ واپس جا رہے تھے میں ساتھ ہو لیا، میں نے کہا کیا بات ہے، نہیں بولا اتنی لوگ اتنا اصرار کرتے ہیں اور آپ حضرات کھانا کیوں نہیں قبول کرتے؟ کہا کسی نمازی کا پکا ہوا کھانا لے آؤ تو میں لے لوں، سب کو تو نہیں بتا سکتے تھے، اب جب اصرار کر رہے ہو تو میں بتا رہا ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، ہاں میری والدہ نمازی ہیں، میں بھی لاتا ہوں۔ جلدی سے گھر گئے اور کہتے ہیں کہ میری والدہ وہ نماز کی پابند تھی، انہوں نے روٹیاں بنائیں، خادمہ ساتھ تھی، انہوں نے بھی کچھ ساتھ دے دیا، میں روٹیاں لے گیا، جو خادمہ نے بنائی تھی روٹیاں الگ کر دی، اچھا ان کو الگ رکھ دو میں کھا لیتا ہوں۔ یعنی ہاں تک عجیب اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو کیا نظر دی تھی۔ بہرحال تو حضرت مولانا امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا چلو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے لکھا تو ہے، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تو ایسی کوئی چیز، چلو دیکھتے ہیں کہ کتنا صحیح ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز چاہتے ہیں تو اسباب بھی اسی طرح کے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو خیر فرماتے ہیں کہ اسی دوران کوئی شخص آیا اور ہمارے ساتھیوں میں ایک شخص آیا، کہنے لگا دیکھو یہ 5 روپے حرام کے ہیں، کسی کو چاہیے؟ حرام کے؟ ہاں پڑے ہوئے تھے، حرام کے ہیں، چاہیے کسی کو؟ کہا ٹھیک ہے، اگر کوئی تمہیں اور کوئی نہیں ملتا مجھے دے دو، مجھے چاہیے۔ تم کیا کرو گے حرام کے پیسے؟ مجھے چاہیے۔ نہیں نہیں بتاؤ کیا کرنا ہے۔ میں کہا میں ابھی مضمون پڑھ رہا تھا تو مجھے جا کر دیکھنا ہے کہ وہ پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے۔ خیر یعنی کوئی اچھی بات تو نہیں تھی کہ کسی اللہ والے کا امتحان لینا، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی اس کے ذریعے سے کوئی اچھی چیز ظاہر فرما دیتے ہیں۔ تو خیر فرماتے ہیں کہ میں نے جب ان کو بتایا تو ہمارے 4-5 ساتھی اور تیار ہو گئے۔ ہم 4-5 ساتھی گئے، لاہور پہنچے، وہاں جا کر ہم نے 5 روپے تو اپنے تھے جو اپنے ذاتی ملکیت، اس کے فروٹ خریدا، 5 روپے وہ تھے جو حرام والے تھے، اس سے ہم نے پھل خریدا۔ اب پھل خرید لیا، وہ پیسے تو ختم ہو گئے، پھل خرید لیا، علامت ہم نے لگا دی، یہ ہمارے پیسوں کے، یہ ان پیسوں کے ہیں۔ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، کیسے آنا ہوا؟ یہ آپ کے لیے کچھ ہدیہ لائے تھے، امتحان لینے آئے ہو؟ پہلے ہی فرمایا امتحان لینے آئے ہو، تو حضرت نے یہ قبول فرما لے، یہ والا ٹھیک ہے الگ کر لو، یہ میں لے لیتا ہوں، یہ باقی لے جاؤں، الگ کر دیے۔ اب سب ظاہر ہے، جو 4-5 ساتھی تھے گئے تو امتحان لینے گئے تھے، اب حاضر کہ ہمیں بیعت کر لیجیے، یعنی ابھی تو امتحان لینے آئے تھے، ابھی جاؤ بیعت جب ہونا ہوگا تو بیعت ہونے کے لیے آ جانا۔ اب یہ ساتھی واپس چلے گئے، ٹرین اسٹیشن پہنچے تو فرماتے ہیں کہ میرے باقی ساتھی تو چلے گئے لیکن میں وہاں ٹھہر گیا، میں وہیں مسجد میں، وہیں اسٹیشن کے پاس مسجد تھی، وہیں ٹھہر گیا کہ نہیں نہیں میں بیعت ہوئے بغیر نہیں جا سکتا، اس شخص سے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، تو میں وہیں ٹھہر گیا۔ اس کے بعد رات وہیں گزاری، صبح پھر حاضر ہوا کہ اب میں بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں، ہاں ہاں اب بیعت ہونے آیا ہوں، اب بیعت ہو جاؤ، اب بیعت کر لیا انہوں نے۔ اس کے بعد پھر ان کی زندگی بالکل بدل گئی اور کچھ اور رخ پہ چلی گئی۔ بہرحال وہ انہوں نے اپنے حالات کا جو بتایا تھا کہ یہاں سے پھر میرے حالات میں جو تبدیلی شروع ہوئی، مناظر اسلام ایک بہت بڑے مناظر سمجھے جاتے تھے، جنہوں نے ان کے کچھ پڑھا ہو، ان کے حالات سنے ہو، بڑے عجیب اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں۔ تو یہ بہرحال یہ دلوں کی حالت، لیکن یہ خیر غیر اختیاری چیز تھی، اس لیے میں اس کو اس پر جانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن خیر واقعہ ذہن آ گیا تو ضمناً بیان کر دیا۔ تو اصل چیز تو ہمارا عمل ہے، لیکن یہ حرام غذا جو ہے وہ انسان کے دل پر بہت زیادہ اثر کرتی ہے، اس سے انسان کے دل پر اثر ہوتا ہے۔ حرام غذا تو معصیت ہے، حرام غذا ہے، لغویات ہیں جو انسان کے دل پر اثر کرتی ہیں اور اس سے انسان کے دل پر ظلمت آتی ہے، یہ بنیادی بعض چیزیں ہیں۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب، اس سے بھی دل میں سختی پیدا ہوتی ہے بلا ضرورت یعنی کلام وغیرہ بات چیت کرنے سے بھی۔ کثرت الضحک کی تمیت القلب، حدیث میں آتا ہے کہ زیادہ ہنسنا، یہ سب لغویات میں ہی آ جاتا ہے۔ تو لغویات، معصیت، یہ سب چیزیں جو ہیں ان سے دلوں میں سختی پیدا ہوتی ہے، ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.